बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم وہ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو، وہ تمہارے لیے زراعت، زیتون، خرمے، انگور اور تمام پھل اسی پانی سے پیدا کرتا ہے۔ اس امر میں بھی صاحبان فکر کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی نے تمہارے لیے رات دن اور آفتاب و مہتاب سب کو مسخر کر دیا ہے، اور ستارے بھی اسی کے حکم کے تابع ہیں۔ بے شک اس میں بھی صاحبان عقل کے لیے قدرت کی بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامن سورہ نحل کی آیات 1-12 تک کی تلاوت ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے قاسم رضیعی۔ اور سامن، اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے آپ سامن عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش میں، اور پروگرام گرد و پیش کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد آپ سامن تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد ہمارا اگلا پروگرام ہوگا بزم دوستاں، جو آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل ہوگا۔ پروگرام بزم دوستاں کے بعد آپ سنیں گے پروگرام آئینۂ صحافت، اور آئینۂ صحافت کے بعد فارسی سیکھنے کا پروگرام ہوگا آئیے فارسی سیکھیے، اور اس پروگرام کے بعد ہماری نشریات کا اس وقت کا آخری پروگرام ہوگا منارہ نور۔ تو سامعین، یہ تو رہی اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی یہ نشریات شارٹ وے میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ اب آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائف نشر کیے جاتے ہیں اور سامعین کے لیے آرکائیو کی سہولت بھی موجود ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل اپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائف نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات میں خبروں کے اوقات کچھ اس طرح ہیں۔ صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے۔ شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سن سکتے ہیں، جبکہ رات کی نشریات میں خبریں پاکستان کے وقت مطابق 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق رات 9 بجے پیش کی جاتی ہیں۔ تب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ ہم حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں، تو نیجے ہمارے ساتھی عباس سید سے سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔
ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے سماعت فرمائیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلامی جمہوری ایران نے خلیج فارس تعاون کونسل کے 43 سربراہ اجلاس کے اختتامی بیان کی مذمت کرتے ہوئے اس قسم کے بیانات کو ایرانوفوبیا کی شکست خوردہ پالیسی کا تسلسل قرار دیا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر سرحدی جھڑپ ہوئی ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ 2002 کے گجرات فسادات کی متاثرہ اور اجتماعی عصمت دری کی شکار خاتون بلقیس بانو کیس میں دائر نظر ثانی کی درخواست اور رٹ پٹیشن کی سماعت کر رہا ہے۔ شام میں روس کے امن مرکز کے نائب سربراہ نے شام میں کشیدگی کم کیے جانے والے علاقے پر جبت نصرہ دہشت گرد گروہ کی جانب سے حملہ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ جار سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی اور یمن کے صوبہ الحدیدہ کو وحشیانہ جہریت کا نشانہ بناتے ہوئے شدید بمباری اور گولہ باری کی ہے۔ قطر ورلڈ کپ کی رودادوں اور کھیل کے میدانوں میں موجود شائقین کی جانب سے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کو دیکھتے ہوئے بلا شبہ فلسطین کو ورلڈ کپ کا اصل فاتح قرار دیا جا سکتا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوری ایران نے خلیج فارس تعاون کونسل کے 43 سربراہ اجلاس کے اختتامی بیان کی مذمت کرتے ہوئے اس قسم کے بیانات کو ایرانوفوبیا کی شکست خوردہ پالیسی کا تسلسل قرار دیا۔ ریاض میں ہونے والے خلیج فارس تعاون کونسل کے سربراہ اجلاس کے اختتامی بیان میں 3 ایرانی جزیروں کے بارے میں متحدہ عرب امارات کے من گھڑت دعووں کی حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے۔ اس بیان میں آیا کہ اجلاس میں شریک تمام سربراہان مملکت 3 جزیروں کے معاملے کے پرامن تصفیے کی غرض سے عالمی قوانین اور ضابطوں نیز بین الاقوامی قانونی جواز کا خیال رکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے اقدامات اور کوششوں کی بھرپور حمایت پر زور دیتے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے چین کے سفیر کے دفتر خارجہ میں طلبی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مذکورہ تینوں جزائر ایران کی ملکیت ہیں، ہماری قلمرو کا نہ ٹوٹنے والا حصہ ہیں، اور ملک کے دیگر حصوں کی طرح تینوں جزیروں کے معاملے پر کسی بھی ملک کے ساتھ مذاکرات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کا کہنا تھا، ایران مذکورہ جزائر کے بارے میں کسی بھی طرح کے دعوے کو عدم استحکام پھیلانے، اپنے اندرونی معاملات میں اور قلمرو میں مداخلت سمجھتا اور اس کی مذمت کرتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ چین کے سفیر نے بھی اپنے ملک کی جانب سے ایران کی عرضی سالمیت کے احترام پر زور، اور صدر شی چن پھنگ کے دورے ریاض کی تشریح کرتے ہوئے کہا کہ اس دورے کا مقصد علاقائی امن و استحکام میں مدد اور مشکلات کے حل کے طور پر مذاکرات سے فائدہ اٹھانے کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے خلیج فارس ٹاؤن کونسل کو بھی نصیحت کی ہے کہ وہ علاقائی مسائل کے بارے میں اپنی سوچ تبدیل کرتے ہوئے تعمیری راستہ اپنائے۔ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام سے مربوط مسائل کے بارے میں خلیج فارس ٹاؤن کونسل کے بیان میں کیے جانے والے اشارے کو بھی مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایٹمی معاہدے کو ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے والے ممالک آج ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے اور بین الاقوامی قوانین کی مکمل پاسداری کو خاطر میں لائے بغیر تہران کے جائز اور قانونی اقدامات پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا ہے کہ تہران علاقائی سلامتی کو علاقے کے ممالک کے ذریعے قائم کرنے پر زور اور بین الاقوامی ضابطوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنی ٹیکنالوجیکل اور دفاعی پالیسیوں اور منصوبوں میں کسی بھی قسم کی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کرے گا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک بار پھر سرحدی جھڑپ ہوئی ہے۔ افغانستان میں جب سے طالبان برسر اقتدار ہیں اس وقت سے اب تک دونوں ملکوں کے درمیان کئی بار سرحدی جھڑپیں ہو چکی ہیں، اور دونوں ہی ممالک ایک دوسرے پر جھڑپ شروع کرنے کا الزام عائد کرتے رہے ہیں۔ گزشتہ ہفتے بھی پاکستان کی سرحدی فوج نے افغانستان کی سرحد کے قریب دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کی تھی۔ افغانستان سے ملنے والے پاکستان کے شمالی علاقے برسوں سے دہشت گرد گروہوں من جملہ ٹی ٹی پی کی پناہ گاہ بنے ہوئے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ اتوار کو اسپین بولدک میں طالبان کی سیکیورٹی فورس اور پاکستان کی سرحدی سیکیورٹی فورس کے درمیان ایک بار پھر جھڑپ ہوئی۔ ان ذرائع نے اس جھڑپ میں ہونے والے ممکنہ نقصان کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ پاکستان کی ایک مقامی عدالت نے حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے رہنما اور منتخب سینیٹر اعظم خان سواتی کو 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق صوبہ سندھ کے ضلع قمبر شہداد کوٹ کے جوڈیشنل مجسٹریٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اعظم خان سواتی کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اعظم سواتی کو گزشتہ ماہ 27 نومبر کو اعلی فوجی حکام کے خلاف متنازع ٹویٹ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ گزشتہ ہفتے پولیس انہیں اسلام آباد سے کوئٹہ لے گئی تھی، جہاں بلوچستان ہائی کورٹ نے ان کے خلاف قائم تمام مقدمات خارج کر دیے تھے، مگر چند گھنٹے بعد ہی انہیں بلوچستان سے پولیس سے سندھ پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کہا جا رہا ہے کہ صوبہ سندھ میں بھی سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف مختلف مقدمات درج ہیں، جن کی پیروی کے لیے انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی قیادت والی جماعت تحریک انصاف نے وزیراعظم شہباز شریف کی حکومت کو نئے الیکشن کے اعلان کے لیے 20 دسمبر تک کی مہلت دے دی ہے۔ تحریک انصاف کے سینیٹر رہنما معاف کیجیے گا تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چوہدری نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 20 دسمبر تک عام انتخابات کا فارمولہ نہیں لاتی تو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 20 مارچ سے پہلے عام انتخابات کا عمل مکمل ہو جائے گا، اور اس ضمن میں اتحادیوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ اس سے پہلے سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنے ایک نشری انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں اور دسمبر کے مہینے میں ہی اسمبلیاں تحلیل کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ 2 روز قبل پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف اور اس کی اتحادی جماعتوں کو چیلنج دیا کہ وہ اسمبلیاں توڑ کر دکھائیں، ہم انہیں پنجاب میں بدترین شکست سے دوچار کریں گے۔ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اس وقت تحریک انصاف کی حمایت یافتہ حکومت قائم ہے۔ ہندوستانی سپریم کورٹ 2002 کے گجرات فسادات کی متاثرہ اور اجتماعی عصمت دری کی شکار خاتون بلقیس بانو کیس میں دائر نظر ثانی کی درخواست اور رٹ پٹیشن کی سماعت کر رہا ہے۔ ہندوستانی سرکاری خبر رساں ایجنسی یو این آئی کے مطابق 11 مجرموں کو معافی دیے جانے کے خلاف بلقیس بانو کی جانب سے دائر کی گئی نظر ثانی کی درخواست کی سماعت سپریم کورٹ کل 12 دسمبر کو کرے گی، جبکہ رٹ پٹیشن کی سماعت 13 دسمبر کو ہوگی۔ بلقیس بانو کی اجتماعی عصمت دری اور ان کی کم سن بچی سمیت خاندان کے 7 افراد کو 2002 میں گجرات فسادات کے دوران قتل کے 11 مجرموں کی وقت سے پہلے رہائی کے خلاف پورے ہندوستان میں احتجاج کیا گیا اور سپریم کورٹ میں متعدد درخواستیں بھی دائر کی گئی ہیں۔ اس کیس میں مجرموں کی رہائی کے بعد بلقیس بانو نے 30 نومبر کو ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا اور عمر قید کی سزا پانے والے 11 مجرموں کی قبل از وقت رہائی کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں متاثرہ بلقیس بانو نے کہا کہ وہ ملک کی تاریخ کے سب سے گھناؤنے اور غیر انسانی فعل کا شکار ہوئی ہیں اور اس غیر معمولی صدمے سے گزر کر انہوں نے خود کو مضبوط کیا اور مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے 17 سال طویل قانونی جنگ لڑی۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھارت جوڑو یاترا راجستھان کے بوندی ضلع سے ایک بار پھر شروع کی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کوہرے کے دھند کے باوجود لوگ راہل گاندھی اور ان کی بھارت جوڑو یاترا کا استقبال کرنے کے لیے اندھیرے میں ہی سڑکوں پر کھڑے ہو گئے، اور جب یہ یاترا وہاں سے گزری تو بڑی تعداد میں لوگوں نے راہل گاندھی اور یاترا میں شامل لوگوں کا استقبال کیا۔ جارے سعودی اتحاد نے جنگ بندی کی ایک بار پھر خلاف ورزی اور یمن کے صوبے الحدیدہ کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بناتے ہوئے شدید بمباری اور گولہ باری کی۔ یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمنی مسلح فوج کے آپریشنل ہیڈ کوارٹر نے اعلان کیا ہے کہ جارے سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے الحدیدہ میں حیث اور الجبلیہ کو دو بار وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا، جبکہ ان علاقوں پر راکٹ حملے بھی کیے۔ صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں پر سعودی اتحاد کے حملوں کا سلسلہ مستقل جاری ہے۔ شام میں روس کے امن مرکز کے نائب سربراہ نے شام میں کشیدگی کم کیے جانے والے علاقے پر جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ کی جانب سے حملہ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ النشرہ ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق شام میں روس کے امن مرکز کے نائب سربراہ اولیگ ایگوروف نے کہا ہے کہ جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شام میں کشیدگی سے دور رکھے جانے والے علاقے کو دو بار جارحیت کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ کا آخری ٹھکانہ ادلب ہے، جہاں ترکی کے حمایت یافتہ دہشت گرد بھی موجود ہیں۔ اس سے قبل شام میں روس کے امن مرکز کے نائب سربراہ نے کہا تھا کہ جبہت النصرہ دہشت گردوں نے محفوظ علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ 2018 میں شامی فوج نے 3 علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہے، جبکہ چوتھا علاقہ جس میں شمال مغربی شام کے مختلف علاقے من جملہ ادلب کے علاوہ لازکیہ ہما اور حلب کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں، ابھی بھی دہشت گرد گروہوں کے قبضے میں ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ قطر ورلڈ کپ کی رودادوں اور کھیل کے میدانوں میں موجود شائقین کی جانب سے فلسطینیوں کی بھرپور حمایت کو دیکھتے ہوئے بلا شبہ فلسطین کو ورلڈ کپ کا اصل فاتح قرار دیا جا سکتا ہے۔ جیسے جیسے قطر ورلڈ کپ اپنے آخری مراحل میں پہنچ رہا ہے، خطے کے مسلمانوں اور حتیٰ دنیا کے دیگر ملکوں کے عوام کی جانب سے کھیل کے میدانوں میں فلسطینیوں کی حمایت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہفتے کی شب مراکش اور پرتگال کے درمیان میچ شروع ہونے کے تھوڑی دیر بعد مراکشی ٹیم کے حامیوں نے اسٹیڈیم میں فلسطین کا پرچم بھی لہرایا اور فلسطینی قوم کے حمایت میں نعرے لگائے۔ مراکش ٹیم کی فتح کے بعد اسٹیڈیم کے باہر جشن منانے والے سینکڑوں تماشائیوں نے بھی اپنے ملک کے پرچم کے ساتھ ساتھ فلسطین کے پرچم بھی اٹھا رکھے تھے۔ اس موقع پر قطر کے دارالحکومت دوحہ کا مرکزی علاقہ فلسطین فلسطین کے نعروں سے گونج رہا تھا۔ اس سے پہلے کروشیا اور جاپان کے درمیان ہونے والے میچ میں بھی بہت سے تماشائیوں کو اسٹیڈیم میں فلسطین کا پرچم لہراتے دیکھا گیا تھا. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں.
ابھی آپ پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور پیش خدمت ہے ریڈیو تہران کی خصوصی رپورٹ. آل سعود حکومت دنیا میں سزائے موت دینے والے حکومتوں میں سر فہرست ہے. انسانی حقوق کی تنظیموں اور اداروں کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب میں پچھلے 10 برس کے دوران 1186 کارکن اور حکومت مخالفین کو سزائے موت دی جا چکی ہے. میرات الجزیرہ نامی ویب سائٹ کے مطابق سعودی حکومت نے ہفتے کے روز مزید 4 نوجوانوں محمد علی الشقاق، منصور سمیر الحائق، مرزوق محمد ضیف آل فضل اور راد محمد ضیف آل فضل کو سزائے موت کا حکم سنایا ہے، جس کے بعد رواں سال کے آغاز سے اب تک سعودی عرب میں جاری کیے جانے والے سزائے موت کے احکامات کی تعداد 120 تک پہنچ گئی ہے. رپورٹ کے مطابق مذکورہ 4 نوجوانوں کے اضافے کے بعد سعودی عرب میں سزائے موت کے منتظر قیدیوں کی تعداد 63 سے زائد ہو گئی ہے. کہا جا رہا ہے کہ رواں سال اکتوبر کی 31 تاریخ کو موجودہ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز کے اقتدار میں آنے کے بعد سے 1000ویں سزائے موت پر عمل درآمد کیا گیا ہے. یورپ میں قائم انسانی حقوق کی ایک عرب تنظیم کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت سزائے موت کے معاملے میں شفاف طریقے سے عمل نہیں کر رہی ہے اور اہل خانہ کو ڈرا دھمکا کر انہیں ہر قسم کی قانونی اور شہری سرگرمیوں سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہے، جس کی وجہ سے سزائے موت کے قیدیوں کی اصل تعداد کا پتہ لگانا ممکن نہیں ہے. مذکورہ تنظیم کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں 496 افراد کے سزائے موت پر عمل درآمد کیا جا چکا ہے، جن میں 49 افراد کو صرف اور صرف جج کی ذاتی رائے کی بنیاد پر سزائے موت دی گئی ہے. سعودی عرب میں مقدمات منصفانہ بنیادوں پر نہیں چلائے جاتے اور بہت سے قیدیوں کو مقدمات کے مختلف مراحل میں شکنجوں اور اذیت رسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس رپورٹ کے مطابق سلمان بن عبدالعزیز کے دور حکومت میں سزائے موت پانے والے ہر 1000 افراد میں 12 بچے شامل ہیں، حالانکہ خود سعودی قوانین کے تحت بچپن میں جرم کا ارتکاب کرنے والے کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی. سعودی عرب میں سزائے موت کے احکامات پر عمل درآمد کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ سعودی حکام سزائے موت پانے والوں کی لاشیں بھی ان کے ورثہ کے حوالے نہیں کرتے، اور کم سے کم 132 معاملات میں سزائے موت پانے والوں کے اہل خانہ کو ان کی تدفین سے بھی محروم رکھا گیا ہے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوا. اور سامعین پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. والفریقین من عرب ومن عجم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نبينا الأبير الناهي فلا احد. نبينا الأبير الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. أبر في قول لا منه ولا نعم. مولايا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے. عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 20 آذر, 16 جمادی الاول اور 11 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. سولہ جمادی الاول سن 281 ہجری قمری کو ابو حنیفہ احمد بن داؤد دینوری نے وفات پائی. انہیں ادب, ریاضی اور علم نجوم میں مہارت حاصل تھی. اس کے علاوہ وہ مذہبی علوم اور فلسفے سے بھی واقف تھے. ابو حنیفہ کی بہت سی تالیفات پر مورخین نے خاص توجہ دی ہے. ان کی تالیفات میں الشعر والشعرا, الجبر والمقابلہ اور البلدان کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے. سولہ جماعت الاول 660 ہجری قمری کو مسلمان فقیہ, قاضی اور خطیب ابن عبد السلام کا قاہرہ میں انتقال ہوا. وہ بہت قلیل عرصے میں فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے زمانے کے ممتاز علماء میں شمار ہونے لگے. ابن عبد السلام نے اپنی زندگی کے بہت سے سال صلیبی جنگوں کے دور میں گزارے. بیس آذر سن 1360 ہجری شمسی کو ایران کے عظیم عالم دین اور معلم اخلاق آیت اللہ سید عبدالحسین دستغیب شیرازی اغیار کے اعلی کار منافقین کے ہاتھوں شہید ہو گئے. وہ سن 1292 ہجری شمسی میں ایران کے شہر شیراز میں پیدا ہوئے تھے. آیت اللہ دستغیب شیرازی نے نوجوانی میں ہی صرف و نحو اور فقہ و اصول کی تعلیم حاصل کی. وہ اس کے بعد حوزہ علمیہ نجف اشرف تشریف لے گئے اور درجہ اجتہاد تک اپنی تعلیم جاری رکھی. آیت اللہ دستغیب نے ایران کے دوسرے آگاہ و بیدار اور مجاہد علماء کی طرح اسلامی علوم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ کی حکومت کے خلاف اپنی جدوجہد بھی جاری رکھی, اور کئی بار شاہ کے کارندوں نے آپ کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا. انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو شیراز کا امام جمعہ مقرر کر دیا. انہوں نے گناہ کبیرہ اور معاد جیسی کتابوں کی تصنیف کے علاوہ بہت سی قرآنی آیات کی تفسیر بھی لکھی ہے. سامعین, تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں. 11 دسمبر سن 1994 عیسوی کو روس کے جنوب مغرب میں واقع خود مختار جمہوریہ چچنیا پر روسی فوج کا حملہ شروع ہوا.
یہ حملہ روسی فیڈریشن سے اس مسلم جمہوریہ کے اعلان آزادی کے سبب کیا گیا۔ 1.5 سال تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد روس نے چچنیا سے پسپائی اختیار کی، اور روس اور چچنیا کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق یہ طے ہوا کہ خود مختار جمہوریہ چچنیا کی صورتحال کے بارے میں 2001 میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے باوجود 1999 عیسوی کے نصف دوم میں روس اور چچنیا کے اختلافات میں شدت پیدا ہو گئی، اور اس طرح روس اور چچنیا کے علیحدگی پسندوں کے درمیان ایک اور جنگ شروع ہو گئی۔ بیس آذر سن 1394 ہجری شمسی کو قلمی نسخوں کے معروف ایرانی فہرست نویس احمد منزوی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں عراق کے شہر سامرا میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ 16 سال تک پاکستان میں رہے، اور پاکستان میں قیام کے دوران انہوں نے گنج بخش کتب خانے کے فارسی قلمی نسخوں کی فہرستوں پر مشتمل 4 کتابیں لکھیں اور شائع کروائیں۔ شیخ سعدی کی 800ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان میں موجود شیخ سعدی پر ہونے والے تحریری کام کے قلمی نسخوں کی فہرست کی تیاری اور اشاعت پاکستان کے فارسی قلمی نسخوں کی مشترک فہرستوں کی 14 جلدوں پر مشتمل کتاب کی تیاری اور اشاعت فارسی کتابوں کی فہرست نویسی کے مرکز کا قیام بھی پاکستان میں قیام کے دوران احمد منزوی کے کاموں میں شامل ہے۔ وہ سن 1369 ہجری شمسی میں ایران واپس آ گئے، اور سن 1383 ہجری شمسی کی اہم شخصیت قرار پائے۔ نیز عظیم اسلامی دائرۃ المعارف مرکز کے قلمی نسخوں کی فہرست لکھنے پر ان کو سن 1385 ہجری شمسی میں اسلامی جمہوریہ ایران کا سال کی بہترین کتاب کا انعام ملا۔ گیارہ دسمبر کو یونیسیف کی طرف سے بچوں اور ٹیلی ویژن کے درمیان رابطے کا عالمی دن قرار دیا گیا۔ آج کے دور میں مختلف معاشروں اور معاشرتی طبقات کے درمیان تعلقات میں ذرائع ابلاغ کا اہم اور فیصلہ کن کردار ہے، اور رائے عامہ کی رہنمائی اور اس کی سمت معین کرنے میں بھی بہت حد تک ذرائع ابلاغ مؤثر ہیں۔ ذرائع ابلاغ میں ٹیلی ویژن تصویر اور آواز کا حامل ہونے کی وجہ سے خاندانوں، خاص طور سے بچوں اور نوجوانوں پر اثر انداز ہونے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ گھر میں ٹی وی کی آمد سے خاندانوں کو ایک نئی سمت ملی، اور اس نے گھر کو آرام کرنے اور کھانا کھانے وغیرہ کی جگہ سے نکال کر ایک ایسے مقام میں تبدیل کر دیا جہاں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، دنیا کا نظارہ کیا جا سکتا ہے، اور ثقافتی ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب اس مرحلے میں پیش خدمت ہے آپ کے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پسندیدہ پروگرام بزم دوستاں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
الرحمن الرحیم. عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بزم دوستہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے
حسین تقوی
اور میں ناہید انوری. ہمارا سلام قبول کیجیے. جی ہاں سامعین، خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری رہے.
جی ہاں بالکل، اور یہ ترقی و پیش رفت کا سلسلہ کسی قیمت پر نہیں رکنا چاہیے، اور انسان کو مادی و معنوی لحاظ سے ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی دن اس کا گزرا ہے اور جو آنے والا دن ہے اس کے مقابلے میں فرق ہونا چاہیے، یعنی کہ
گزشتہ دنوں سے
بہتر دن ہونا چاہیے اور ایسا نہ ہو کہ یکسانیت پائی جائے. یہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ایک حدیث کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ انسان کو اپنے زندگی کے ایام پر جو ہے غور و فکر کرنا چاہیے کہ جو آنے والا دن ہے یقینی طور پر گزشتہ دن سے بہتر ہونا چاہیے، اور اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، چاہے وہ عبادی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، اگر وہ نہیں آتی ہے تو انسان کو ایک تجدید نظر کرنی چاہیے، نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے امورات پر کہ آیا اس کے امورات کیسے انجام پا رہے ہیں. اگر جو ہے میں زیادہ جو ہے اس بات کو مثلا ایک مثال کی طرف لے کے جاؤں، لیکن اس کا غلط مطلب نہیں لینا چاہیے، اگر ہماری زندگی کے اندر تبدیلی نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہماری زندگی کے اندر تبدیلی ہونی چاہیے، آنی چاہیے ہر لحاظ سے، اگر نہیں ہوتی ہے تو باجی یہ بتائیے کہ ایک جانور، حیوان اور انسان میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟
بالکل صحیح فرمایا.
اور اگر یہی انسان کی معراج ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق ہی ایسے کی گئی ہے کہ وہ اپنے اخلاق حسنہ کے بدولت جو ہے اس کا ہر دن جو ہے وہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ گزرے، آپ کیا کہیں گی؟
میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ انسان کو کہتے ہیں پر امید رہنا چاہیے،
بے شک
کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے.
بے شک
شاید ہماری زندگی میں بہت مشکلات آتی ہیں، کوئی ایسا انسان میری نظر میں تو حسین بھائی نہیں ہوگا کہ اس دنیا میں ہو اور اس کے ساتھ مشکلات و گرفتاریاں نہ ہو. ہمارے ساتھ بھی ہیں، آپ کے ساتھ
بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی
ہے، لیکن ان کا ڈٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے. خداوند متعال کی ذات جو اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ بہت بڑی اور عظیم ذات ہے،
بے شک
اس سے کبھی بھی انسانوں کو نا امید ہونا نہیں چاہیے.
بالکل ایسا ہی ہے، اور پروردگار متعال کی قدرت و طاقت جو ہے وہ بڑی ہے. دعا کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنی دعاؤں کو جو ہے، اپنی حاجات کو جو ہے پیش کر سکتے ہیں، اور وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا اور حاجات کو پورا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ تمام جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں جو پوری دنیا کے اندر لوگ آباد ہیں، ان کی زندگیوں کے اندر جو ہے آسائشیں پیدا ہوں، ظلم و ستم معاشرے سے ختم ہوں، اور ایک امید کی کرن روشن ہو دل کے اندر کہ جو انسان کو معراج حسنہ تک جو ہے وہ پہنچا دے.
جی خدا یکتا پر درود و سلام. جی ہاں، اب ہم یہاں پر اپنے پروگرام بزم دوستاں کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سامعین کے خطوط شامل کرتے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو.
جی جی بالکل بالکل بالکل.
جی ہاں، یہ خط ارسال کیا ہے وسیم صدیقی صاحب نے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد سے، اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، پہلے ایک عرصے تک خط و کتابت بھی کرتا رہا ہوں لیکن مصروفیات کی بنا پر کافی عرصے سے کوئی رابطہ برقرار نہیں کر سکا. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ پروگرام بزم دوستاں میں سامع دوستوں کے خطوط کا جواب سن کر ایک مرتبہ پھر حوصلہ کیا ہے اور آپ کو یہ خط ارسال کر رہا ہوں. اب پروگرام زیادہ تر انٹرنیٹ کے ذریعے ہی سنتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس ریڈیو سیٹ دستیاب نہیں، ایک تھا جو اب مکمل طور پر ناکارہ ہو گیا ہے، اور اچھے ریڈیو سیٹ کی خریداری اب بہت مشکل ہو گئی ہے. پہلے جب ریڈیو کا رواج تھا تو اچھے سے اچھا ریڈیو بازار میں موجود ہوتا تھا، لیکن اب ریڈیو کی مرمت تک کی دکانیں موجود نہیں ہیں. یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آگے چل کر لکھتے ہیں کہ خیر، موبائل ایپ سے پروگرام سنتا ہوں، آپ کے سارے پروگرام بہت ہی اچھے ہیں، خبریں اور سیاسی پروگرام کی تو کیا ہی بات ہے، ویسے سماجی اور اسلامی موضوعات پر اچھے پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، تحریر کچھ زیادہ طولانی ہو گئی ہے، اجازت چاہتا ہوں. اور آخر میں انہوں نے سب سے خدا حافظی کی ہے.
بہرحال جناب وسیم صدیقی صاحب بہت شکریہ، حیدرآباد سندھ پاکستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا. باجی اتنا لمبا بھی نہیں ہوا تھا،
شاید ان کو لمبا لگ گیا ہو.
ہمیں چونکہ خطوط کی ضرورت ہوتی ہے تو دل چاہتا ہے کہ ہر خط ذرا لمبا سا ہو تاکہ جو ہے ذرا پڑھا بھی جائے
اور مزے مزے کی باتیں بھی ہو، باتیں بھی ہو.
لیکن اس میں بھی انہوں نے کچھ نکات کی طرف اشارہ کیا ہے اور بڑے لطیف نکات ہیں، اور جہاں بھی ایسی باتیں جو ہیں ہوتی ہیں ریڈیو کے حوالے سے واقعاً انسان جو ہے پرانی یادوں میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. وسیم صدیق صاحب ہمارے پرانے سامنے ہیں، اور انہوں نے واٹس اپ پر فون بھی کیا اور جب یہ تحریر روانہ کی تو یہ تاکید بھی کی کہ اس کو پروگرام بزم دوستہ میں ضرور شامل کیجئے گا، اور ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کی تحریر کو ضرور پروگرام میں شامل کریں گے. ویسے ہم ہر پاس جو بھی تحریر ملتی ہیں ہمیں، خط ملتے ہیں ہمیں، ہم ضرور ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ریڈیو تھا ویسے باجی، اب ہے تو یہی بات جو صحیح لکھا ہے، ہر گھر میں ریڈیو پہلے ہوتا تھا، لیکن اب وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسٹورز میں چلے گئے ہیں اور ان پر مٹی پڑ پڑ کر
گئے، آرکائیو روم میں چلے گئے بیچارے کم کم کر کے.
اور کچھ دنوں بعد پھر وہ جب گھر میں مثلاً خاص طور پر بچیاں جو ہوتی ہیں صفائی افائی کرتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں اپنی ماما سے اس کو اس ٹیپ ریکارڈ کو اٹھا کے پھینک دیں، یہ خامخا جگہ گھیر رہا ہے، یہ ریڈیو جو ہے وہ یہاں رکھا ہوا ہے، اس کو جو ہے وہ باہر پھینک دیں، کسی کو دے دیں، یہ کریں وہ کریں. بہرحال میں میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ واقعاً جو چیز ماضی میں ایک بہت ہی اعلیٰ معیار کی حامل ہوتی تھی اور اس کی بڑی سنوائی ہوتی تھی اور اس کو بڑے لوگ پسند کرتے تھے، یادگار کے طور پر گھر میں رکھنا چاہیے تاکہ آنے والوں کو بتائیں کہ بھائی یہ چیز بھی جو تھی موجود تھی. اور آج یہ ٹی وی وغیرہ جو ہے، موبائل وغیرہ، یہ تو آج آئے ہیں، لیکن ریڈیو ہی تھا کہ جس کے ذریعے سے ہم، اور آج کل میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی خط لکھتا ہے تو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ باتیں ریڈیو کے حوالے سے لکھی جاتی ہیں. اب ایک بات جو انہوں نے لکھی کہ اب مرمت کی دکانیں ہی جو ہیں وہ
بالکل نہیں ہیں، غائب ہو گئی ہیں. اچھا یہاں ایک بات بتاتی چلوں کہ شاید یقین نہ آئے، لیکن آپ کو پتا ہوگا کمپیوٹر وغیرہ آنے سے پہلے ٹائپ رائٹر ہوتا تھا، ٹائپ رائٹر سے ٹائپ ہوتی تھی، ہمارے پاس ایک ٹائپ رائٹر تھا. اب میں نے جتنی بھی دفعہ کہا اپنے شوہر سے کہ بھائی اسے باہر اٹھا کر رکھ دیں، کوئی کام کا نہیں ہے، تو کہتے نہیں یہ یادگاری ہے، اسے رہنے دو، ہمیں اسی طرح سے اٹھا کر اس کو اسٹور روم میں رکھ دیا.
بالکل، یہ آپ نے بڑے، اب تو میرے ذہن میں بہت ساری جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ
حسین بھائی جو ہے وہ آ گئی ہیں اور کنارہ
لگا دیا گیا ہے اور جو ہے ان کو رکھ دیا گیا ہے سائڈ میں. بہرحال ہاں یہ بات حقیقت ہے، لیکن بہرحال اب روزگار کے جو مواقع ہیں، انداز جو ہیں تبدیل ہو گئے ہیں. جن کے پاس پہلے جو ہے وہ ریڈیو ٹھیک ہونے آیا کرتے تھے، اب ان کے پاس کمپیوٹر ٹھیک ہونے کے لیے آتے ہیں، ان کے پاس لیپ ٹاپ ٹھیک ہونے کے لیے آتے ہیں، اب ان کے پاس موبائل
ٹھیک ہونے کے لیے آتے ہیں.
آپ یقین کیجئے میں دیکھ کر حیران رہ گیا، یہاں پر تہران میں ایک بہت بڑی جو ہے وہ اسکوائر ہے، جو پلازا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ میرے اپنے اندازے کے مطابق شاید ہزاروں دکانیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ موبائلوں کی تھی.
آپ چارسو کا شاید ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، پہلے تو علائدین تھا یہاں تہران میں، اور اب چارسو ہے، بالکل
ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ دکانیں، اور ساری دکانوں میں رش، چاہے وہ نئی دکانیں ہوں، چاہے وہ مثلا پرانی دکانیں ہوں جو مثلا تعمیرات کی ہوں، اور سینکڑوں لوگ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہوتے ہیں. بڑا جو ہے وہ عجیب سا انداز وہاں جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ لوگوں کی ضروریات جو ہے اس سے زیادہ وابستہ ہو گئی ہیں. اب خود موبائل پوری ایک دنیا ہو گئی
ہے،
اس کے اندر روزگار ہے، اس کے اندر جناب والی بہت ساری. بہرحال کہاں سے کہاں نکل گیا ہم باتوں میں، جناب وسیم صدیقی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں. اور جناب وسیم صدیقی صاحب آپ کے خط میں کیا چاشنی تھی کہ ہم کہاں سے کہاں نکل گئے، اور ٹائپ مشین بھی آ گئی، اور اس کے اندر پرانے ریڈیو بھی آ گئے، موبائل کی دکانیں بھی آ گئیں. لہٰذا امید کرتے ہیں کہ یہ خط آپ کا تفصیلی بہرے خیال میں نہیں تھا، آئندہ پروگراموں کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کچھ تحریر کیجیے گا. ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے لیے کچھ سطر تحریر فرمائی، ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا.
جی ہاں سامعین، ہم آپ سے معذرت خواہ، معافی چاہتے ہیں کہ ہماری باتیں کہاں سے کہاں نکل گئیں، آپ ہمیں معاف کر دیجیے گا. چلیں، یہاں پر ایک اور خط ارسال کیا ہے ندیم احمد صاحب نے، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے مرکز ہے، کشمیر کا مرکز ہے سری نگر سے.
جی
لکھتے ہیں کہ یہ میرا دوسرا خط ہے، پہلے خط کا جواب نہایت محبت سے دیا، جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا شکریہ ادا کیا ہے بھائی جان،
بہت بہت شکریہ۔
جی ہاں، میں بھی ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ریڈیو تہران کی روایتی نشریات کا انداز نہایت اچھا اور دلچسپ ہے، لیکن میں بھی کہوں گا کہ آج کل نوجوانوں میں ریڈیو سننے کا ذوق بہت ہی کم ہے۔ موبائل نے سب کچھ بدل دیا ہے۔ ہم جیسے پرانی سوچ کے لوگ ہی آج کل ریڈیو سے دل لگا رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، ریڈیو پرانا نہیں ہوتا۔ آج بھی بہت سے میڈیا ذرائع اور ٹی وی چینلز اپنی نشریات ریڈیو یعنی وائس کے ذریعے پیش کر رہے ہیں اور لوگ اسے سنتے بھی ہیں، جبکہ ریڈیو بھی اب انٹرنیٹ کی طرف جا رہا ہے۔ اکثر ریڈیو اسٹیشنوں نے ریڈیو کی نشریات انٹرنیٹ پر شروع کر رکھی ہیں۔ اطلاعات کی منتقلی کے تیز ترین دور میں ریڈیو نے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آپ کے پروگرام نہایت سنجیدہ ہیں اور اس میں اسلامی روایات کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ خبریں، تبصرے اور ہفتے وار پروگرام سب ہی قابل تعریف ہیں۔ ریڈیو تہران کا شکریہ۔
جی جناب، ندیم احمد صاحب سری نگر ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے ارسال کیا ہے۔ میرے خیال سے جو ہمارا پہلے والا خط تھا اس کا یہ تھوڑا سا تسلسل ہے۔
مجھے بھی پڑھنے میں ایسا ہی لگا۔ صحیح فرما رہے ہیں آپ۔
میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چونکہ بہرحال بزم دوستہ میں جو سامعین ہمیں خط لکھتے ہیں، بہت سے ہمارے سامعین جو ہیں وہ ممکن ہیں کہ جب بزم دوستہ سن رہے ہوں یا سننے کے بعد قلم اٹھاتے ہوں تو ان کے ذہن میں کچھ نہ کچھ باتیں جو ہیں وہ رہتی ہیں کہ کیا بیان کیا گیا کیا جو ہے وہ۔ تو میں نے بھی یہ دیکھا ہے کہ کچھ مماثلت جو ہے وہ خطوط میں آپس میں پائی جاتی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سامعین جو ہے وہ خط سن کر بھی خط جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ یہ بہرحال اچھی بات ہے، اور ہمارا مقصد و ہدف یہ ہے کہ خط لکھا جائے اور تحریر کیا جائے اور اس کی رواج کو جو ہے وہ کسی قیمت پر ختم نہ ہونے دیا جائے،
اسی طرح سے برقرار رکھا جائے۔
جناب ندیم احمد صاحب نے چند نکات کی طرف اشارہ کیا اور ہماری نشریات کو ایک روایتی نشریات قرار دیا، اور ہمیں باجی اپنی اس روایتی نشریات پر فخر ہے۔ چاہے مثلا کوئی جو ہے کہے کہ جی پرانی ڈگر پر نشریات چل رہی ہے، اور اس کے اندر جو ہمارے کل ایک دو تین جس طرح ہمارے ایک سامع نے پچھلے ہفتے جو ہے وہ خط میں لکھا تھا کہ میوزک نہیں ہوتا ہے، گانے نہیں ہوتے ہیں۔ پہلا یہ تمام چیزیں ایک ریڈیو اور میڈیا ذرائع اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کو ضرورت نہیں سمجھتے، بلکہ ہم اس کو ایک ذریعہ سمجھتے ہیں، اور تاکہ یہ سامعین کے لیے جو ہے مفید واقع ہو، ایسی چیز کہ جو انسان کو کسی قیمت پر گمراہ نہ کرے اور اس کو صحیح اسلامی اقدار اور اخلاقی اقدار سے نزدیک کرے۔ یہ ہمارا ہدف اور مقصد ہے، اور ہم اس میں کامیاب بھی ہیں، اور دنیا بھر میں ہزاروں سامعین جو ہے وہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے سے نشریات جو ہے وہ بھی سنی جاتی ہے، ریڈیو کے ذریعے سے بھی سنی جاتی ہے۔ ایک چیز جو انہوں نے تحریر فرمائی ہے کہ اب اکثر ٹی وی چینلز نے بھی اپنی نشریات جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے، ریڈیو یعنی انٹرنیٹ ریڈیو،
یعنی کہ
اس میں یہ بھی تھوڑا سا جو ہے میں اپنے سامعین کے لیے بھی بتا دوں کہ جو پیش کرتے ہیں اس کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ مثلا آپ ایک ٹی وی لگائیں گے انٹرنیٹ پر، اس میں جو ہے وہ انٹرنیٹ کا خرچ بڑھ جاتا ہے، اس میں جناب علی بہت سے لوگ جو ہیں شاید اس کو افورڈ نہیں کر سکتے، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں کہ ریڈیو اس کے اندر جو ہے انٹرنیٹ کا جو حجم ہے اس کا جو ایک خرچ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے ٹی وی چینلز، نیوز چینلز اتنی ریپیٹیشن ہوتی ہے، متوجہ، اتنا زیادہ جو
24 گھنٹے کی نشریات ہوتی ہے تو
اس میں تصویریں ریپیٹ ہوتی ہیں، اس میں خبریں ریپیٹ ہوتی ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو بھائی جو کچھ ہے وہ وائس کے ذریعے سے سن کے اور معلومات حاصل کریں۔ اچھے نقطے کی طرف جناب ندیم احمد صاحب نے اشارہ کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، اور امید کرتے ہیں کہ ریڈیو تہران اسی طریقے سے سنتے رہیں۔ نئی نسل میں ریڈیو کا رواج کم ہے، لیکن موبائل کے فروغ کی وجہ سے اب یہ حصار ٹوٹ چکا ہے، اور بہت سے نوجوان موبائل سے بھی ریڈیو سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جناب ندیم احمد صاحب سری نگر سے، آپ نے ہمیں یاد کیا۔
جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں اور زیادہ وقت بھی نہیں رہا، تو میں جلدی جلدی سے یہ آپ کا خط پڑھ دوں یہاں پر؟
اس لیے کہ باہر سے اشارے بھی آپ کو مل رہے ہیں کہ جلدی جلدی سے آپ کہیں جلدی پڑھ دوں.
آپ بھی جلدی جلدی سے اس کا جواب دیجئے گا.
بالکل
جی ہاں. یہ خط ارسال کیا ہے طارق خان نے اور پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد سے. لکھتے ہیں, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میرا گزشتہ خط پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا اور پیار و محبت سے اس کا جواب دیا.
بہت شکریہ جناب طارق خان صاحب, آپ کا یہ محبتیں آپ کی جو ہمارے ساتھ شامل حال رہتی ہیں, اور انہی محبتوں کی وجہ سے آپ بھی جس کا اظہار کرتی ہیں کہ یہ محبتیں نہ ہوں تو یہ پروگرام ہی نہیں چلے.
یہ خطی تو ہے جو ہم اس پروگرام میں شامل کرتے ہوں, انہیں خطوں کا جواب آپ کو دیا جاتا ہے جس سے اس پروگرام میں چار چاند لگ جاتے ہیں.
جی مزید کیا لکھتے ہیں؟
ہاں آگے چل کے لکھا ہے کہ میری سخت باتوں کا جواب بھی نہایت میٹھے انداز میں دیا, آپ کا شکریہ. پروگرام پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں اور ریڈیو تہران کی نشریات سن کر بڑا اچھا لگتا ہے. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے پروگرام شروع ہوتا ہے اور نعت رسول مقبول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پروگرام میں عطر افشانی کی جاتی ہے. خبریں اور سیاسی گفتگو بھی پروگرام میں دو چاند لگاتی ہیں. ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہوں, میرا زیادہ تر وقت اب گھر میں اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کے ساتھ گزرتا ہے اور ریڈیو سننا میرا روز کا معمول ہے. دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کو بھی سنتا ہوں لیکن ریڈیو تہران میرا پسندیدہ ریڈیو اسٹیشن رہا ہے. آپ کی نشریات پابندی سے سننے کی کوشش کرتا ہوں. پروگرام یادوں کے جھروکے, اسلام کی معرفت, درخشاں ستارے, ایرانی مشاہے, ایرانی فن تعمیر میرے پسندیدہ پروگرام ہیں.
جی جناب طارق خان صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت محبت کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ہمیں خط لکھا. باجی ایک جو خط ان کا آیا تھا اس میں انہوں نے کچھ تھوڑی سی ہمیں جو ہے وہ نصیحتیں بھی کی تھیں. بہرحال بزرگ ہیں اور جو ہے اس حوالے سے کہ آپ رابطہ قائم نہیں کرتے ہیں, دیگر ریڈیو اسٹیشنز جو ہیں وہ خط بھی لکھتے ہیں ہمیں, ڈاک کے ذریعے سے رابطہ قائم کرتے ہیں, تو ہم نے بھی اسی طریقے سے محبت سے جواب دیا تھا. انشاءاللہ کوششیں جاری ہیں, اگر جیسے ہی ہمیں موقع ملا ہم ڈاک کے سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے. پروگراموں کو آپ نے پسند کیا, قرآن کی تلاوت, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا, اور باجی کتنا اچھا جملہ لکھا ہے انہوں نے کہ نعت کے ذریعے سے جو ہے آپ پروگرام میں عطر افشانی کرتے ہیں.
تو
یہ واقعی
اچھا لگا مجھے, جی
بالکل جو ہے بہت ہی پیارے کلمات کا استعمال کیا ہے اور نہایت ہی محبت سے خط لکھا ہے. دیگر ریڈیو اسٹیشن آپ سنتے ہیں اور آپ کا زیادہ تر وقت جو ہے بچوں پوتے پوتیوں میں گزرتا ہے, یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے اور اس میں بھی بڑی جو ہے وہ انسان کو جو ہے شفقت محبت جو ہے وہ بکھیرنے میں مدد ملتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس محبت کے سائے میں زندہ و سلامت رکھے, زندگیوں میں آسانی پیدا ہو, صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے. میرے خیال سے اب آپ دیکھ رہی ہیں کہ پروڈیوسر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ پروگرام کو ختم کیا جائے, تو اب جلدی جلدی سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے. جہاں رہے خوش رہے,
خدا حافظ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سمجھ لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئینۂ صحافت. عزیز سامعین, کچھ اخبارات اور خبر رساں ایجنسیوں کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے, سلام قبول فرمائیں. تسامین حسب معمول سب سے پہلے پروگرام میں نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ سیاست روز, ایران بھر میں اب امن برقرار ہے, صدر رئیسی. روزنامہ جوان, یورپ اور امریکہ سے کہہ دیں کہ دباؤ کے تحت رعایت نہیں دیں گے, وزیر خارجہ کی یورپی خارجہ پالیسی کے سربراہ سے ٹیلی فونی گفتگو، اور لیمون مراکش نے تاریخ رقم کر دی، ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچ گیا۔ اور اب اخبارات کی تفصیل۔ تہران ٹائمز، ایران روس خود مختاری کے محور۔ تہران ٹائمز اس بارے میں لکھتا ہے کہ چند دن سے امریکہ نے ایران اور روس کے فوجی میدان میں تعاون پر مرکوز ہونا شروع کر دیا ہے۔ بائیڈن کی کابینہ کا حوالہ دیتے ہوئے این بی سی نیوز چینل نے جمعے کے روز دعویٰ کیا کہ ماسکو تہران کو فوجی اور ٹیکنیکل میدان میں اتنی حمایت کر رہا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس خبر میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے بدلے میں یوکرین جنگ میں روس کو مدد فراہم کی ہے۔ امریکی نیوز چینل نے بغیر کوئی ثبوت پیش کیے کہا ہے کہ سوخو 35 جیٹ فائٹروں کے لیے ایرانی پائلٹوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور ہیلی کاپٹر اور ایئر ڈیفینس سسٹم بھی دیے جا رہے ہیں۔ اس سے ملتے جلتے دعوے برطانیہ نے بھی کیے ہیں، یہاں تک کہ فرانس اور جرمنی کے ساتھ مل کر سلامتی کونسل کو احتجاجی خط بھی لکھ دیا۔ روزنامہ رائے الیوم، فلسطینیوں نے ہمت بڑھا دی، آگ پتھر کی جگہ لے چکی ہے۔ رائے الیوم اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ یدیعوت آہرنوت عبری زبان اخبار کے ایک تجزیہ نگار یو سی یہوشوا نے، جو اسرائیلی انٹیلیجنس کے ماہر بھی ہیں، بتایا ہے کہ اس وقت پوری مقبوضہ سرزمینوں میں ہر جگہ اور دن رات ایک شدید جنگ چھڑ چکی ہے۔ جب صہیونی قومی سیکورٹی کے ادارے شین بیت کے افسروں سے پوچھا گیا کہ کیا تبدیلی آئی ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ اب پورا فلسطین ہتھیاروں سے بھر چکا ہے۔ صہیونی فوج کی گاڑیوں پر مارے جانے والے پتھروں کی جگہ اسلحے اور پیٹرول بموں نے لے لی ہے، جس کے نتیجے میں صہیونیوں کے ہر حملے کا جواب اب گولیوں سے دیا جا رہا ہے۔ اس ادارے کے مطابق اور اسی ادارے کے ایک باخبر ذریعے کے مطابق ابو مازن کی انتظامیہ کے ہاتھ سے بھی حالات باہر نکل چکے ہیں، اور اس پاور ویکیوم کے نتیجے میں تمام فلسطینی کیمپ اور شہر ہتھیاروں اور دھماکہ خیز مادوں سے بھر چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے انٹیلیجنس تحقیقات کے سربراہ جنرل امیت سائر نے کہا ہے کہ سن 2022 اسرائیل کے لیے بدترین سال رہا، جس میں 31 اسرائیلی ہلاک کر دیے گئے۔ اور سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ ہندوستان ٹائمز، پنجاب میں ایک پولیس اسٹیشن پر آر پی جی سے حملہ، این آئی اے جائے حادثہ پر پہنچ گئی۔ کشمیر عظمیٰ، سری نگر دنیا کے 50 آلودہ ترین شہروں میں شامل۔ اور نوائے وقت، پاکستان پی ڈی ایم کی وجہ سے معاشی گرداب میں پھنس چکا عمران خان۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ منصف، پیار میں کوئی جہاد نہیں ہوتا، اسد الدین اویسی۔ روزنامہ منصف نے اس بارے میں لکھا ہے کہ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین اے آئی ایم آئی ایم کے صدر اسد الدین اویسی نے سنسنی خیز شردھا والکر قتل کیس کو مذہبی زاویہ دینے پر آج بی جے پی قائدین بشمول چیف منسٹر آسام ہیمنت بسوا سرما کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور کہا کہ یہ واقعہ لفظ جہاد سے تعلق نہیں رکھتا۔ انہوں نے کہا کہ پیار پیار ہوتا ہے، اس میں کوئی جہاد نہیں ہوتا۔ لفظ جہاد کی اصطلاح انتہائی قابل نفرت اور قابل اعتراض ہے۔ وہ آسام میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ واضح رہے کہ آسام کے وزیر اعلی نے حال ہی میں دہلی کے بلدیاتی انتخابات کے دوران لفظ جہاد کے خلاف سخت قانون کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مہرولی میں وحشیانہ قتل کا مسئلہ بھی اٹھایا تھا. واضح رہے کہ لب جہاد ایک ایسی اصطلاح ہے جو اکثر بی جے پی اور دائیں بازو کے ہندو قائدین کی جانب سے استعمال کی جاتی ہے تاکہ زبردستی یا دھوکے سے غیر قانونی طور پر مذہبی تبدیلی کا حوالہ دیا جا سکے. روزنامہ پاکستان، نواز شریف نے خاموشی توڑ دی، لندن سے اہم بیان جاری کر دیا. روزنامہ پاکستان نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈیلی میل کی معافی کے بعد عمران خان ان کی پارٹی شہزاد اکبر کو اپنا سر شرم سے جھکا لینا چاہیے. عمران خان سر سے پاؤں تک کرپشن میں ملوث ہے، ہم پر تو مفت میں ہی کیس بنتے رہے، مفت میں دلا وطن کیا گیا، مجھ پر تو ہائی جیکنگ کا کیس بھی بنایا گیا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر مجھے نااہل کیا گیا. اور سامعین، پروگرام کے آخر میں خبر رساں ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیاں. فارس نیوز، سیکورٹی ادارے مولوی عبدالواحد ریگی کی شہادت کے ذمہ داروں کی شناخت کریں، صدر رئیسی کا حکم. اسنا نیوز، ایران کے ٹیکنالوجی اور دفاعی شعبے میں مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی. سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے.
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں. قبل اس کے کہ آج کا پروگرام شروع کریں، گزشتہ پروگرام کی یاد دہانی کرا دیں تو آپ لوگ آج کے درس و مشق کے لیے تیار ہو جائیں. جی سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے آپ کو ماضی بعید بنانے کا طریقہ سکھایا تھا اور کچھ جملے بھی بنائے تھے اور آپ کو مزید مشق کرنے کا ہم نے مشورہ دیا تھا. تو آئیے حسب وعدہ آج کے سبق پر نظر ڈالنے سے قبل ماضی بعید کا فارمولہ آپ کو ایک بار پھر بتائے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ماضی رفت یا گفت، جی، اس کے بعد ہم لفظ چھوٹی ہے لگائیں گے اور آخر میں بوت کا اضافہ کر دیں گے. تو جو جملہ بنے گا وہ یہ ہوگا، رفت بوت. جی، ماضی رفت، اور اس کا ماضی قریب کیا ہے؟
رفت آست.
اور ماضی بعید جو میں نے ابھی بتایا وہ کیا بنے گا؟
رفت بوت.
جی سامعین، آپ جان گئے، اور اب ہم فعل مستقبل پر آپ سے گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے ہم آپ کو فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ بتائے دیتے ہیں. جی آپ نوٹ کریں، فعل مستقبل بنانے کا فارمولہ یہ ہے، لفظ خواہد، اس کے بعد ماضی لگایا جائے گا. تو جو لفظ ہمارے سامنے آئے گا وہ بنے گا
خواہد فرستاد، خواہد فرستاد،
یعنی وہ بھیجے گا یا بھیجے گی جو بھی شخص ہے. مذکر یا مونس کی قید آپ اردو زبان کے مطابق کریں گے. اب اس کی مثال ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں. مزید ایک مثال یہ بنے گی،
خواہد خورد، خواہد خورد،
یعنی وہ کھائے گا یا کھائے گی.
خواہد نوشت، خواہد نوشت،
یعنی وہ لکھے گا یا لکھے گی.
خواهد رفت، خواهد رفت،
یعنی وہ جائے گا یا جائے گی۔ ایک بار پھر توجہ فرمائیں کہ فعل مستقبل بنانے کے لیے فعل ماضی سے قبل خواہد لگایا جاتا ہے، مثلاً
خواہد رفت،
جی وہ جائے گا یا جائے گی۔ آپ اسی طرح کے چند دیگر جملے بنا کر اس کی مشق کریں تاکہ اچھی طرح سے آپ کے ذہن نشین ہو جائے۔ سامعین، جو کچھ ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا اس کے تناظر میں یا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آئیے کچھ جملے بناتے ہیں۔
احمد خواهد رفت، احمد خواهد رفت،
احمد چلا جائے گا۔
امجد خواهد نوشت، امجد خواهد نوشت،
امجد لکھے گا۔
او خواهد فرستاد، او خواهد فرستاد۔
سامعین، یہاں اسم کی جگہ یا شخص کی جگہ ضمیر استفادہ کیا گیا ہے۔ لفظ او، یہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ او خواهد فرستاد، وہ بھیجے گا یا بھیجے گی، یعنی مذکر اور مونس دونوں کے لیے یہ ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ اگلا جملہ سنیے۔
علی خواهد آمد، علی خواهد آمد،
علی آئے گا۔ سامن، احمد خواهد رفت یعنی احمد جائے گا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ احمد جائے گا، لیکن کب جائے گا اور کہاں جائے گا، یہ بات ہمیں سیاق و سباق سے معلوم ہوگی۔ تاہم ہر قسم کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جملے میں زمان و مکان یعنی کب اور کہاں کی قید لگانے سے یہ جملہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ یعنی اگر احمد اور خواهد کے درمیان مکان کی قید لگا دی جائے تو جملہ کچھ یوں بنے گا۔
احمد به اسلام آباد خواهد رفت، احمد به اسلام آباد خواهد رفت۔
یہاں میں معلوم ہو گیا کہ احمد اسلام آباد جائے گا، لیکن ابھی کب جائے گا یہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں جملے میں مکان یعنی اسلام آباد سے پہلے زمان لگانا ہوگا۔ یعنی احمد اور خواهد کے درمیان زمان و مکان کا اضافہ کیا جائے گا، مثلا
احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت، احمد امروز اسلام آباد خواهد رفت۔
البتہ سامعین، یہاں عام بول چال میں لفظ امروز یعنی آج ہم اسم سے پہلے لگا سکتے ہیں، یعنی جملہ کچھ یوں بن جائے گا اس وقت،
امروز احمد اسلام آباد خواهد رفت۔
جی، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ سامعین، عام بول چال میں اس جملے میں حرف اضافت یعنی بے غائب ہے، تاہم فارسی دستور میں حرف اضافت لگانا ضروری ہے، یعنی احمد امروز بے اسلام آباد خواهد رفت، یعنی احمد اسلام آباد جائے گا۔ یہاں لفظ بے حرف اضافت ہے کہ جو فارسی زبان میں لگانا ضروری ہے۔ سامعین، اب تک کے اسباق میں ہم نے مصدر، ماضی، حال اور مستقبل کی تعریف اور یہ کہ کس طرح مصدر سے ماضی مطلق بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ماضی کی اقسام، ماضی قریب، ماضی بعید بنانے کا طریقہ بتایا، اور آج کے درس میں ہم نے فعل مستقبل کا فارمولہ آپ کو سکھایا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم یہاں آپ سے اجازت چاہیں گے۔
خدا نگہدار۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، اور سامعین آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دیں کہ آپ ہماری یہ نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں، اور ہماری رات کی نشریات یعنی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جاتی ہیں، اور تیسری اور آخری مجلس کا دورانیہ 1 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیں، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ایک بار پھر urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام منارے نور، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیں، خدا حافظ۔
منارۂ نور۔ عزیز سامعین کی خدمت میں حسین تقوی کا سلام عرض ہے۔ پروگرام منارۂ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں جدید دنیا میں مانویت کے احیاء کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کے بارے میں عرائض پیش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم و تدریس کے ایک پہلو کو، جو طلبہ کے کردار اور ان کے حوصلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا تھا، بیان کیا، اور یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے شاگردوں کو اخلاقی اصولوں کی تعلیم دینے کے علاوہ خود بھی اخلاقی اصولوں پر کاربند تھے، اور طلبہ کے لیے نمونہ عمل ہونے کے ساتھ ہی عملی طور پر طلبہ کو اخلاق کی تعلیم دیتے تھے۔ طلبہ کی اخلاقی تعلیم پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی توجہ دینی اصولوں پر مبنی ہونے کے علاوہ ایک بیرونی حقیقت میں بھی پیوست تھی، اور وہ یہ تھی کہ اخلاق و معنویت جدید دنیا میں انسان کی گمشدہ شے ہے، اور انسان کو اس حیرانی اور الجھن سے چھٹکارا پانے کے لیے دین پر مبنی معنویت اور اخلاق کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس نقطۂ نگاہ کے بارے میں کہ جو اسلامی انقلاب کے ایک محور اور فکری بنیاد میں تبدیل ہو گیا ہے، مزید جاننے کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین بہت سے صاحبان نظر کے بقول ماڈرنزم اگرچہ انسانوں کے لیے بہت زیادہ نتائج کی حامل رہی ہے، تاہم اس نے انسان کے اخلاقیات اور بائیو ہیومن کے بہت سے پہلوؤں میں نامناسب تبدیلی پیدا کی ہے۔ بعض اہل نظر افراد نے موجودہ دور کے انسانی بحران کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. پہلا حصہ وہ بحران ہے کہ جو انسان کے اپنے اور اپنے خدا سے متصادم ہونے کا نتیجہ ہیں, اور دوسرے وہ بحران ہیں کہ جو معاشرے اور اپنے آس پاس کی دنیا کے ساتھ انسانی تصادم کا نتیجہ ہیں. پہلے حصے میں خود اور خدا کے ساتھ فرد کے تصادم نے آج کے انسان کو انفرادی تشخص اور تنہائی کے احساس سے دوچار کر دیا ہے. آج اقلیت پسندی کے غلبے کے ساتھ انسانی وجود کے کچھ پہلوؤں جیسے انسانی احساسات و جذبات کو کنارے لگا دیا گیا ہے, اور آج کا انسان عقل اور احساسات و جذبات کے مابین توازن حاصل کرنے میں کامیاب نہیں رہا ہے. ہیومنزم نے انسان کو عقل پر انحصار کرنے کی وجہ سے شکوک و شبہات کی گہرائی میں غرق کر دیا ہے, اور اسے زندگی کے حقیقی مفہوم کو درک کرنے, تنہائی اور خود سے بیگانہ کرنے جیسے بحران سے دوچار کر دیا ہے. آج کا انسان معنویت سے دور ہونے کے نتیجے میں اپنے اور اپنے خدا کے ساتھ رابطے کو صحیح طور پر منظم نہیں کر سکا ہے, اور اس کے نتیجے میں وہ خرافات اور عدم استحکام کے گرداب میں پھنس چکا ہے. سمجھ دوسری جانب معاشرے اور اپنے اطراف کے لوگوں سے فرد کے رابطے میں توازن کے فقدان کے سبب بہت زیادہ مسائل و مشکلات انسانوں اور معاشروں کے گریبان گیر ہو گئی ہیں. انسان کا رفاہ اور آسائش کے لیے فطرت سے بے انتہا استفادہ کرنا ماحولیات میں بہت زیادہ بحران وجود میں آنے کا باعث بنا ہے کہ جس نے انسان کو نابودی کے بڑے خطرے سے دوچار کر دیا ہے. معاشروں کے درمیان نسلی امتیاز بڑھتا جا رہا ہے, اور گھرانہ زندگی کے اہم ترین جز کی حیثیت سے تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. حد سے زیادہ تنوع پسندی کے باعث انسان کی زندگی توازن سے دور ہو گئی ہے, اور اسے ایک بے حیثیت مخلوق میں تبدیل کر دیا ہے کہ جو ہرگز اپنی زندگی کے آغاز و انجام سے واقف نہیں ہے. اس صورتحال سے نہ صرف انسان کو آرام و سکون میسر نہیں ہوا ہے, بلکہ آئے دن اس کی باطنی و ذہنی انتشار میں اضافہ ہی ہوا ہے. اس طرح سے کہ جرائم, طلاق, خودکشی اور دسیوں دیگر مشکلات عجیب انداز میں بہت سے معاشروں میں تیزی سے فروغ پا رہی ہیں. بالفاظ دیگر, ماڈرن دنیا نے انسان معاصر کو نہ صرف آرام و سکون عطا نہیں کیا ہے, بلکہ جدیت کا محاصل انسان میں افسردگی, اضمحلال, اضطراب اور زندگی سے مایوسی کے سوا کچھ نہیں رہا ہے. مزمحل ماڈرن دنیا میں آج کے انسانوں کے ہمگیر اور نمایاں روز افزون مسائل کے باعث امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانی زندگی کے لیے ایک نیا آئیڈیل مرتب کیا. بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مد نظر اہم ترین آئیڈیل میں سے ایک موجودہ دنیا میں معنویت کا احیاء تھا. اسی بنیاد پر امام خمینی کو 20ویں صدی میں معنویت کے احیاء کا علمبردار کہا جا سکتا ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ معتقد تھے کہ مکتب اسلام ایسا مکتب ہے کہ جو عقل و معنویت پر بیک وقت تاکید کے ساتھ دیگر انسانی مکاتب فکر کے مد مقابل انسان کی زندگی کو منظم کرنے اور حتیٰ حکومت تشکیل دینے کے لیے سب سے زیادہ مناسب ہے, کیونکہ اس دین کی تعلیمات معنویت و روحانیت سے سرشار ہے اور نتیجے میں انسان کو ظلمتوں سے نور کی جانب لے جاتا ہے. آپ نے اسی سلسلے میں فرمایا ہے, اسلام انسان کی سعادت و کامیابی کا باعث ہے. اسلام انسان سازی کے لیے آیا ہے. اسلام اس لیے آیا ہے تاکہ انسانوں کو طاغوت کے برخلاف روشنی کی جانب لے جائے. امام خمینی رحمۃ اللہ مطالعے نے معاشرے کی سعادت و کامیابی کا راستہ معنویات و اخلاق کی جانب رجحان کو قرار دیا ہے، اور اس بارے میں وہ یقین رکھتے تھے کہ مادی فلاح و بہبود سے انسان سعادت مند۔ اس لیے فرماتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں کو معنویات اور اسلامی اخلاق کی جانب دعوت دیں۔ شاید بہت سے لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ مادی رفاہ و آسائش، بینک بیلنس اور مال و ثروت، زمین و جائیداد وغیرہ، یہ سب انسانوں کے لیے سعادت کا باعث ہے، لیکن یہ غلط فکر ہے کہ جس کا انسان مرتکب ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے معنویت کے فقدان کو انسانی معاشرے کا درد بتایا ہے، اور آپ فرماتے ہیں، اسلام کا مقصد اس معنویت کا احیاء ہے۔ اسی سلسلے میں آپ نے فرمایا ہے، ہمیں اور اسلام و قرآن کی پابند ہماری قوم کو یہ فخر حاصل ہے کہ ہم ایک ایسے مذہب کے پیروکار ہیں کہ جس نے قرآن کے حقائق کو، جو کہ انسانوں بلکہ بشریت کے درمیان اتحاد کے فرامین سے لبریز ہیں، قبروں اور قبرستانوں سے نجات دلا کر اسے ایسے ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کیا کہ جو بشر کو اس کی عقل، ہاتھ پاؤں اور دل پر بندھی گئی زنجیروں سے، جو کہ اسے نابودی اور سامراج کی غلامی کی طرف کھینچ کر لے جاتی ہیں، نجات دلاتا ہے۔ معنویت کے احیاء کے بارے میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا طرز فکر صرف انسان کی انفرادی زندگی میں محدود و منحصر نہیں تھا، بلکہ آپ معتقد تھے کہ معنویت کو حکومت کی تشکیل اور حکمرانوں کے رویوں میں بھی متجلی و منعکس ہونا چاہیے، ورنہ پھر وہ سیاسی نظام طاغوتی نظام ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی کے سیاسی و فکری بیانات کے تجزیے سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مطلوبہ حکومت عصر حاضر میں گمشدہ معنویت کا مصداق رہی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی بنیاد پر قائم سیاسی نظام میں دینی عوامی جمہوریت کے اصول اور ڈھانچہ تیار کرنے کے ساتھ ہی ہر قسم کے ظلم و استبداد اور شہریوں کی سیاسی و شہری آزادیوں پر پابندی کو مسترد کیا، نیز سامراج کے خلاف واضح اور ٹھوس موقف اپنایا، اور استقلال و خود مختاری کا دفاع کیا، اور حکومت کی تشکیل کا حتمی مقصد انسانوں کی زندگی میں معنویت کا احیاء بتایا، اور اسلامی جمہوریہ کے تمام کار گزاروں سے بارہا فرمایا کہ ہر قسم کی دنیا طلبی اور مادیات میں غرق ہونا اسلامی حکومت کے زوال کا باعث بنے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب کا اصلی پیغام آزادی، خود مختاری، عدل و انصاف، ترقی و پیش رفت اور معنویت و اخلاق کو قرار دیا، اور آپ معتقد تھے کہ ایسی ترقی و توسیع کے جو اخلاق و معنویت سے عاری ہو وہ نقصان دہ اور طاغوتی نظام کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ نے اسلامی انقلاب کی کامیابیوں کو آج کی دنیا کے مظلوم و ستم رسیدہ قوموں کے لیے دین و معنویت پر ایک بار پھر متوجہ مرکوز ہونے کا باعث بتایا، اور اس امر کو تمام انفرادی اور اجتماعی و سیاسی شعبے میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم قرار دیا۔ سامعین، دلچسپ بات یہ ہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے دور حاضر کے انسان کی گمشدہ شے کے طور پر معنویت پر تاکید عظیم مغربی مفکر میشل فوکوالٹ جیسے مفکر کی بھی توجہ کا باعث رہی ہے۔ فوکولائٹ جدیت کے ناقدین میں سے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جدیت ایک فکری روایت پر مبنی ہے کہ جو عقل، آزادی اور ترقی کے درمیان رابطے و یگانگت کی تردید کرتی ہے، اور اس نے آج کے انسان کو اخلاقیات سے بیگانہ کر دیا ہے۔ فوکولائٹ کے جن کی توجہ اسلامی انقلاب کے دینی مضامین نے اپنی جانب مبذول کی تھی، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اسلامی انقلاب یعنی ایران میں جدیت یا ماڈرنزم کے دور کی شکست ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ اجتماعی ارادہ خدا یا روح کی مانند ہے کہ جس کا ہرگز کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا۔ اسی بنا پر فوکولائٹ نے اسلام کی جامعیت کو ایک ایسی طاقت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ جس نے انقلابیوں کو خالی ہاتھ دنیا کی ایک سب سے جدید ترین فوج کے سامنے کھڑا کر دیا اور اسے کامیابی سے ہمکنار کیا۔ فوکلٹ نے 20ویں صدی کی انسانیت کے درد کا علاج ایک ایسی معنویت میں تلاش کیا ہے کہ جس کے علمبردار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ فوکلٹ کے نقطۂ نظر سے معنوی خلا اور وہ کمی کہ جس نے دنیا کو بے جان کر دیا ہے، مغربی تمدن کا بحران اور دور حاضر کا انسان ہے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے عقلانیت کی ایک ایسی تعریف کی ہے کہ جس میں معنویت کو خاص اور اہم مقام حاصل ہے۔ فوکلٹ کے نقطۂ نظر سے یہ وہی اسلامی انقلاب کی مخصوص خصوصیت ہے کہ جس نے اس انقلاب کو دیگر انقلابوں سے ممتاز بنا دیا ہے اور ایک نئے آئیڈیل اور نمونے میں تبدیل کر دیا ہے۔ ان کے بقول موجودہ انقلابوں کے سلسلے کے درمیان اسلامی انقلاب کی جدت سیاست کی دنیا میں عقلانیت اور معنویت کے درمیان اسی تلاطم کا اصول ہے، اور یہ عقلانیت اور معنویت کے درمیان ایسی تلازم کا اصول ہے، اور یہ تلازم یا تعلق عصر حاضر کے انسانوں کی ضرورت کا جواب ہے۔ سامعین، ہمیں امید ہے آپ نے اس پروگرام سے استفادہ کیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور افکار کے نئے پہلوؤں کو آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔